الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مادی اور روحانی نعمتوں سے کس قدر مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ پاک نے انسانیت کے اوپر بہت بڑا انعام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے ذریعے سے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت انسانیت اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہی تھی. آپ نے آ کر انسانیت کو ایک نئی زندگی بخشی اور اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگایا. انسانیت کو رہن سہن کے طور طریقے وہ سکھائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھے. اور پھر معاشرے کے اندر ایسا امن و امان, ایسا اتفاق اور اتحاد, ایسا بھائی چارہ قائم فرمایا کہ وہی زمانے جاہلیت کے لوگ کس قدر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے ذریعے انسانیت کی جھولی نعمتوں سے مالا مال کر دی اور اس کی جھولی میں اپنی نعمتوں کی بارش کر دی. اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں انعامات انسانیت کو ملے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی بدولت ملے ہیں. انہیں انعامات میں سے ایک عظیم انعام یہ بھی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین اور دنیا ان دونوں کا ملاپ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. نہ تو صرف دین ہی دین اور نہ ہی صرف دنیا ہی دنیا, بلکہ مذہب اسلام ایسا دین فطرت اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملا کہ جس کے اندر دین اور دنیا دونوں کا امتزاج ہے اور ان دونوں کو ایسے پیارے انداز سے اس کا ملاپ کیا گیا کہ اسلام سے پہلے جو نظریہ قائم تھا, عیسائیت کا یہ تصور تھا قیصر کو قیصر کا حق دے دو, اللہ کو اللہ کا حق دے دو. دین اور دنیا دونوں بٹی ہوئی بالکل الگ الگ چیزیں تھیں. جو عیسائیت کے اندر دینداری کو اختیار کرتا دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو کر رہبانیت اختیار کرتا, پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جاتا, غاروں کے اندر تنہائی کی زندگی بسر کرتا, دنیا و مافیہ سے اس کا کوئی تعلق و لگاؤ نہ ہوتا, لیکن جب یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تین صحابہ آئے, در دولت پر حاضر ہوئے, آپ سے ملاقات نہ ہو سکی, اپنا مدعا سامنے رکھ گئے کہ ہم آئے تھے اس لیے کہ اب دینداری کے اندر یہ دنیا داری حائل ہونے لگی. ایک نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ گھر بار کو چھوڑ دوں, ایک نے کہا کہ میں سوچتا ہوں بیوی بچوں کو چھوڑ دوں, ایک نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کاروبار کو چھوڑ دوں, ایک نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ بس اپنی جوانی سے ہی دستبردار ہو جاؤں. اس قسم کے مختلف انہوں نے خیالات کا اظہار کیا کہ ہم دنیا سے بالکل بیزار ہیں, دل چاہتا ہے کہ دنیا کے معاشرے سے کٹ کر الگ تھلگ جا کر جنگل بیابان کے اندر اللہ ہی اللہ کرنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گھر میں جو پیغام ان صحابہ نے چھوڑا تھا وہ آپ کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرمایا کہ دین اسلام کے اندر دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیزیں نہیں. کیا وہ لوگ جو آئے تھے کوئی بیوی کو چھوڑنے کی, کوئی بچوں کو چھوڑنے کی, کوئی کاروبار اور دنیا کے یہ کھیل بکھیڑے چھوڑنے کی جو باتیں کر رہے تھے, کیا وہ لوگ مجھے نہیں دیکھتے؟ میں بھی اہل و عیال والا ہوں, بال بچوں والا ہوں, اسی دنیا کی تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنے میں لگا رہتا ہوں. تو دین اسلام نے یہ مزاج دیا, اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دین اور دنیا یہ دونوں ایک ہیں. دین غالب رہے تو دنیا کا بھی ہر کام اللہ پاک نے ہمارے لیے دین ہی بنایا ہے. دنیا نام ہے آسائش کا, آرام کا, راحت و لذت کا, کہ انسان کھائے, آرام دہ مکان ہو, سکون کا لباس ہو, سواری ہو, یہی تو دنیا کہلاتی ہے کہ ہر چیز اس کے پاس آرام دہ میسر ہو. یہی تمام کی تمام چیزیں اگر حلال ذریعے سے حاصل ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی میلے کو چلے, گندے دکھائی دے رہے تھے, پاس سے بدبو آ رہی تھی پسینوں کی. آپ نے فرمایا کیا ان کے پاس اتنا پانی بھی نہیں یا اتنا بھی کوئی اسباب نہیں کہ یہ سادے پانی سے ہی کپڑے دھو کر یا غسل کر کے اپنے بدن کو صاف کر لیں, کپڑے کی بدبو کو دور کر لیں؟ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ, یہ غریب نہیں ہے, مالدار آدمی ہے اور اچھے زمیندار آدمی ہیں, باغات کے مالک ہیں, مال و دولت والے ہیں, لیکن بس یہ سادہ رہتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو بڑا ناپسند کیا. فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ تعالیٰ جب بندے کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندے کے اوپر اللہ کی نعمت کا اظہار ہو. اللہ تعالیٰ تو بندے پر نعمتوں کی بارشیں فرما دیں اور بندہ پھر بھی غریب الحال رہے اور مخلوق الحال دکھائی دے, خستہ حال دکھائی دے, تو فرمائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور ساتھ میں مزاج بھی دیا, ان البراءت من الایمان, سادگی ایمان کا حصہ ہے, کہ سادگی کو اپناتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ دین اسلام کا مزاج ہے. تو دین غالب ہو تو دنیا کا ہر کام اس دین کے غلبے کے تحت جب ہوتا ہے تو وہ دنیا اور دین دونوں مل کر یہی مذہب اسلام بن جاتے ہیں. انسان کی پوری زندگی شریعت کہلاتی ہے. سونا ہو, جاگنا ہو, کھانا ہو, پینا ہو, تعلقات کا نبھانا ہو, میل ملاقات ہو, سیر و تفریح ہو, گھومنا پھرنا ہو, جائز دائرے کے اندر رہتے ہوئے دنیا کا ہر کام اللہ پاک نے دین بنا رکھا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ دین غالب ہو, دنیا اس کے ماتحت ہو, کہ ہر دنیا کا کام دین اسلام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو کر انجام دیا جائے. اللہ پاک نے تو فرمایا کلو واشربو, کھاؤ پیو مزے سے, ولا تصرفو, اسراف مت کرنا, ہماری نعمتوں کو ضائع مت کرنا. بڑی سے بڑی نعمت اللہ پاک تمہیں دیں اس کو استعمال کرو, اور اللہ پاک کھانے پینے کے وافر کھانے دیں, کھاؤ, اللہ کا نام لے کر کھاؤ, کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو. فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر, کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے والا جو نعمت سے لطف اندوز بھی ہوا, خوب سیر ہو کر اللہ کی نعمت کھائی, کھانے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. فرمایا کہ اجر و ثواب کے اندر یہ ایسے ہے جیسے بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھنے والا. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر, شکر گزار کھانا کھانے والا صبر کا پیکر بن کے روزے رکھنے والے کی طرح اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. اور بظاہر کھانا پینا, لباس پوشاک, انسان کا دنیا کا سارے کے سارے اسباب کے اختیار کرنا, یہ جب دین اسلام کے ماتحت ہو جائے گا, دین کے ماتحت ہوگا اور تعلیمات نبویہ کے زیر اثر ہوگا, تو پھر یہ پوری زندگی دین اسلام ہی کہلائے گی. یہ دونوں الگ الگ شعبے نہیں. یہ تو عیسائیت کا ذوق تھا کہ جن کا نعرہ ہی یہ تھا کہ قیصر کو قیصر کا حق دو, یعنی دنیا والے اپنے دنیا کا حق دنیا والوں کے ساتھ معاملات کریں, اور اللہ کو اللہ کا حق دو, جو دنیا دار بنے تو وہ دنیا دار رہے گا, وہ دیندار نہیں, اور جو دیندار ہوگا دنیا سے اس کو کوئی سروکار نہیں. لیکن اللہ پاک نے اس آخری امت پر ایسا انعام فرمایا کہ امتزاج دیا, دین فطرت دیا, ہمیں جو مذہب دیا وہ ہماری مزاج کے مطابق دیا, انسان کی فطرت کے مطابق دیا. جو جو پاکیزہ چیزیں تھیں ان کو حلال کیا, جو جو اچھے کام تھے ان کو جائز قرار دیا, اور جو جو دائرے اللہ پاک کی پسندیدہ تھے ان سب کو شریعت کا حصہ بنا دیا. اور جو چیز انسان کے لیے مضر تھی, نقصان دہ تھی اور آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کی ذریعہ تھی, ہر چیز کو اللہ پاک نے حرام کر دیا. میٹھا بول, فرمایا کہ پاکیزہ کلمہ, میٹھا بول یہ صدقہ ہے, اور یہی زبان اگر طنز اور طعنہ دینے پر استعمال ہو جائے تو فرمایا کہ یہ تیز دھار چھری سے زیادہ مضر و نقصان دہ. ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے ایک موقع پر دوسری جو اپنی ان کی سوکن تھی ان کو یاد کرتے وقت صرف ان کا قد چھوٹا تھا تو ہاتھ سے اشارہ دے دیا کہ وہ چھوٹے قد والی آپ کو اس قدر ناگوار گزرا. فرمایا کہ ایسا تم نے زہریلا عمل انجام دیا کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا زہر ہو جائے. وہی زبان ہے, میٹھا بول نکال لیں تو وہ نیکی کا عمل ہے, اور اگر صرف اشارے سے بھی کسی کی توہین اور تحقیر ہو رہی ہے تو اس کو اتنا زہریلا عمل قرار دیا کہ پورے سمندر کو فرمایا کہ کڑوا زہر کر کے رکھ دے. تو جو جو کام اچھے تھے, جو کام پیارے تھے, اللہ پاک نے ان کو جائز رکھا. ہر وہ کام جو آپس میں دوری کا سبب پیدا کرتے ہوں, نفرتوں کے بیج بوتے ہوں, آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہوں, ہر اس برے کام کو اللہ پاک نے ہر انداز سے ممنوع قرار دے دیا. تو دین اور دنیا یہ آپس میں ایسا ملا ہوا اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ شریعت پر اگر انسان عمل کرنے لگے تو دنیا دنیا رہتی ہی نہیں, ہر کام اس کا دین بن جاتا ہے. حاتم طائی کے صاحبزادے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لانے لگے تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اسلام لے آئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تمہیں شاہان کسرا کے خزانے ملیں گے. اس وقت یہ چیز ایک محال درجے کی بات تھی کہ بالکل غربت و افلاس کا وہ معاشرہ تھا, کئی کئی دن جہاں فاقے ہوتے تھے اور جسم پر صحیح سے نیا لباس بھی نہیں کہ اس کے اندر کئی کئی قسم کے پیوند لگے ہوتے تھے, بسا اوقات کپڑے پر کپڑے کا پیوند بھی نہیں ہوتا, کہیں چمڑے کے ٹکڑے کا پیوند لگانے کی نوبت بھی آتی. ایسے ماحول میں, ایسے معاشرے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر ہم اسلام لے آئے, خود بھی سردار ہیں اور عرب کے سب سے سخی سردار کے بیٹے ہیں حاتم طائی کے بیٹے, سوال کیا کہ اسلام لائے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ شاہان کسرا, اس وقت روم اور فارس یہی دو بڑی سپر پاور تھی, روم عیسائیوں کی سلطنت تھی اور فارس یہ آتش پرست جتنے بھی مجوس ہیں, یہ پورا علاقہ فارس کہلاتا تھا. ایران, افغانستان اور یہ پورے روس کے سارے خطے یہ فارس کی پوری ایک سلطنت تھی. تو فرمایا کہ کسرا کے جو بادشاہ ہیں ان کے خزانے تم کو ملیں گے. حیران ہوئے کہ اتنی بڑی بات آپ فرما رہے ہیں, لیکن تسلیم کر لیا کہ جب زبان نبوت ایک بات کی بشارت دے رہی ہے تو وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتی. فرمایا کہ تمہارے اسلام لانے کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا امن و امان عطا فرمائیں گے کہ ایک شخص صنعائے یمن سے حضر موت تک جا پہنچے گا, اس کے دل میں سوائے اللہ کے ڈر اور خوف سے کوئی دوسرا خوف کا نام و نشان نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ تمہارے لوگ اپنے ہاتھوں میں سونے اور چاندی لیے پھر رہے ہوں گے زکات کی ادائیگی کرنے کے لیے, کسی دروازے پر پہنچ کر دستک دیں گے کہ زکات لینے والا کوئی ہے تو جواب آئے گا کہ ہم تو زکات لینے والے نہیں زکات دینے والے ہیں, مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی. فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں نے یہ بات سن لی لیکن اللہ پاک نے مجھے اتنی زندگی دی کہ میں نے کھلی آنکھوں دیکھا کہ فارس ہمارے زمانے میں فتح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے فتح ہونے کے وقت تو دنیا سے جا چکے تھے لیکن آپ کی زبان مبارک سے نکلی بشارت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کسرا جو فارس کے بادشاہ کا لقب تھا ان کے خزانے انبار کے انبار مدینہ منورہ میں آ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, سونے اور چاندی اور کنگن اور عجیب و غریب پورے شہانہ انداز کے خزانے انبار لگا ہوا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے اس طرف کے افراد دکھائی نہیں دیتے, بیچ میں وہ پوری ڈھیریاں خزانوں کی ہائی. رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یا اللہ یہ جو مال و دولت کی تو نے کثرت عطا فرمائی اس کو ہمارے دلوں پر محبت کے لحاظ سے غالب ہونے نہ دینا, کہ اس کی محبت ہمارے دلوں پر غالب آ جائے گا ہم اس کے پیچھے لڑنے اور مرنے لگ جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قیمتی ریشمی رومال سے ناک صاف کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. فرمانے لگے کہ ایک وقت وہ تھا ابو ہریرہ فقر و فاقہ کی وجہ سے بھوک کی شدت برداشت کرتے 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 جب برداشت کی بھی حد ہو جاتی مجھ پر غشی کے دورے پڑتے, میں کپ کپا کر گر جاتا, لوگ میری گردن پر آ کر پاؤں رکھتے سمجھتے کہ شاید مرغی کا دورہ پڑا ہے, کوئی کیا جانتا کہ ابو ہریرہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمزور ہو کے گر پڑا. کوئی مجھے چمڑا سنگھاتا, کوئی میری گردن پر پاؤں, مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے کہ شاید یہ مرگی کے دورے میں مبتلا ہے. اور فرمایا کہ آج وہ دن ہے کہ ریشم کے قیمتی کپڑے سے میں اپنی ناک صاف کر رہا ہوں, اپنے ناک کا رومال بنایا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں کہ دین بھی تمہیں ملے گا, دنیا بھی تم کو ملے گی, تمہیں وہ عروج ملے گا, وہ ترقی ملے گی. بس شرط یہ ہے کہ دین کو غالب رکھو, دنیا کو اس کے ماتحت رکھو, تو ان دونوں کا امتزاج تمہیں ہمیشہ عروج پہ لے کر جائے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے, سچے وعدے کرنے والی ذات وعدہ کر رہی ہے, اگر تم ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتے رہو گے, اللہ کو منا کے رکھو گے, اللہ تعالیٰ نسل بعد نسل تم کو خلیفہ بناتے چلے جائیں گے, تم کو عروج پہ عروج دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, تمہارے خوف کے بعد تمہیں امن اور سلامتی ملے گی. جب اللہ کی بات ماننے والے ہو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو گے, اللہ پاک تمہیں انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی عروج عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر یہ فرق مراتب رہے. کشتی پانی کے اوپر ہو, پانی نیچے ہو, تو کشتی کا سفر رواں دواں ہوتا ہے. پانی کا جہاز میلوں میل سفر کر جاتا ہے, لیکن پانی اوپر آ جائے, کشتی نیچے آ جائے, تو وہ کشتی ڈوب جایا کرتی ہے. دین غالب ہو اور دنیا اس کے ماتحت ہو, تو ہمیشہ انسان کا سفر رواں دواں رہے گا. لیکن دینداری کے اوپر دنیا غالب آ جائے اور دین کے فیصلے دنیا کو دیکھ کر کیے جائیں کہ یہ عمل مجھے کرنا ہے کہ نہیں, اس وقت کروں کہ چھوڑ دوں, اس وقت مجھے معاشرہ کیا کہہ رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, دوست احباب کیا کہہ رہے ہیں, اگر دنیا کو ترجیح دے دی جائے, دین کو مغلوب بنا کر پھر دین کو اس کے تابع کر دیا جائے, تو پھر ذلت اور رسوائی ہوا کرتی ہے. لیکن جہاں دین کا غلبہ ہو, دنیا اس کے تابع ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ پاک نے بھی یہ بشارتیں دی ہیں کہ تم کو ہمیشہ عروج ہی عروج ملے گا. اللہ کی بات کو مان کر چلو گے. اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے, وہ اپنے وفادار بندوں کو وقتی طور پر تو مجاہدات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, قلت مال اور فقر و فاقہ آزمائشیں مجاہدے ہوتے ہیں, اور نشے و فراز سے انسان گزرتا ہے, لیکن اللہ پاک ہمیشہ اپنے وفادار بندوں کو دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار رکھے, یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. ہمیشہ اللہ پاک مجاہدے کے دور سے گزار کر عروج عطا فرماتے ہیں, کمال عطا فرماتے ہیں. یہ وقتی طور پر اتار چڑھاؤ, نشے و فراز, یہ زندگی کے امتحان کا حصہ ہے, لیکن ہر خوشی میں, ہر غمی میں, زندگی کے نشے و فراز میں اللہ سے لو لگانے والا, اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والا, وہ ہمیشہ انما العسر یسرا انما العسر یسرا. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته ففرح. جب تم پر شدائد اور مصائب اور حالات سخت ہو جائیں, اذا اشتدت بك البلوى, جب تم پر تابڑ توڑ مصائب تم پر حملہ آور ہو رہی ہوں, ففکر فی الم نشرح. سورہ الم نشرح میں ذرا غور و خوض کرنا. اللہ پاک نے کتنے پیارے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلایا. الم نشرح لک صدرک. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب نبوت اور رسالت ملی, خود دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں, رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, یہ بھاری ذمہ داری مجھ پر آسان کر دے. سامنے فرعون جیسا انسان اور اس کی طاقت آور طاقتور فوج, ٹھاٹے مارتا ہوا جس کا سمندر, ہر طرف طاقت کے بلبوتے پر وہ اپنے زور کے بلبوتے پر کام چلانے والا, ساری قوم اس کے اشاروں پر ناچنے والی, اس کی طرف پیغام دے کر بھیجا جا رہا ہے. جب نبوت کی ذمہ داری ملی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, میری اس بھاری بھرکم ذمہ داری کو آسان کر دے جو میرے کاندھوں پر عائد ہوئی ہے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی لکنت کو ختم فرما دے, میرے بول چال کے اندر فصاحت اور بلاغت عطا فرما دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, تاکہ وہ لوگ میری بات کو سننے پر آمادہ ہوں. اور ساتھ میں فرمایا, واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار, میرا وزیر, میرا ساتھ دینے والا, میرا تعاون کرنے والا بنا دے. ہارون اخی, ہارون میرا بڑا اچھا بھائی ہے, میرا ہم مزاج ہے, اور وہ میرے لیے زیادہ اچھے رہیں گے اگر ان کو بھی میرا مددگار بنایا جائے, وزیر بنایا جائے. اشرک ہوں فی امری, یا اللہ اس رسالت کے معاملے کے اندر ان کو بھی شریک کر دیں کہ ان کو بھی رسالت عطا فرما دیں, ہم دونوں کو پیغمبر بنا دیں. کئی نسبحا کا کثیرا, تاکہ ہم بکثرت آپ کی تسبیح بیان کیا کریں, ونذکر کا کثیرا, آپ کا ذکر خیر ہر طرف عام کر دیں, ہم ایک کے بجائے دو ہوں گے ذرا تقویت مل جائے گی. اللہ پاک نے بھی آگے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, ارے موسیٰ ہم نے آپ کی ساری دعائیں منظور کر لی, ساری درخواست قبول ہیں, جو جو آپ نے مانگا آپ کو دے دیا, ہارون کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ پیغمبر بنا لیا آپ کی سفارش پر. اور یہاں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا, شرح صدر فرما دیا, آپ کے دل حکمت سے لبریز تھا, آپ کی زبان سے جو بات نکلتی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو بھی گفتگو فرماتے وہ خواہشات نفس پر مبنی نہ ہوتی, وہ وحی ہوا کرتی تھی جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل پر القا ہوتی تھی. ایسی گفتگو کہ آپ کو جمع الکلم کی صفت عطا فرمائی کہ مختصر سے جملے کے اندر آپ ایک بہت بڑے مضمون کو بند کر دیا کرتے تھے. جوامع الکلم, یہ آپ کو خصوصیت کے ساتھ وہ وصف دیا گیا کہ دریا مقبوضہ, کہ پورے دریا کو آپ ایک کوزے میں بند کر کے بیان فرما دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر فرمایا کہ خیر الکلام ما قل و دل, ایک چھوٹا سا جملہ ہے, فرمایا کہ بہترین گفتگو وہ ہے, بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو, اپنی مراد پر کامل مکمل دلالت کرنے والا ہو, بات مختصر سی ہو, مضمون پورا اس کے اندر آ جائے. اب یہ خود ایک چھوٹی سی حدیث ہے, کتنے مختصر لفظ میں پورے ایک ضابطہ اور اصول بیان فرما دیا. ایک انسان لمبی چوڑی تمہید باندھے, پھر اس میں آئے بیان شائع کرے اور لمبی چوڑی بات کر کے مقصد ہی اس کے اندر گم ہو جائے. فرمایا خیر الکلام, بہترین گفتگو وہ ہے, بہترین کلام وہ ہے, ما قل و دل, جو مختصر ہو اور اپنی مراد پر حاوی ہو, پورا مقصد واضح کر کے رکھ دے. آپ کو اللہ پاک نے ایسا شرح صدر عطا فرمایا, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا. جب ذمہ داری ملی تھی, بڑی بھاری ذمہ داری تھی, ایک تو ہوتے تھے انبیاء اور پیغمبر کسی قوم کے, کسی قبیلے کے, کسی بستی کے, لیکن یہاں وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو ذمہ داری دے دی. یہ ذمہ داری جب کندھوں پر پڑتی ہے اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کتنی بھاری ذمہ داری ہے. ہمیں اور آپ کو کسی چھوٹے منصب کی ذمہ داری دے دی جائے کہ یہ ادارہ آپ کے حوالے ہے, اب آپ کو صحیح صحیح اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, انسان کے کندھے شل ہو جاتے ہیں سوچ کر کہ اس بھاری ذمہ داری کو میں کیسے نبھاؤں گا. یہاں پوری انسانیت کے اوپر اللہ پاک نے آپ کو رسول بنا کر ذمہ داری عائد فرما دی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو بھی پیغام اللہ کا آپ تک آئے وہ آپ اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. اور صرف اطلاع نہیں دینی تھی, اس پیغام کو پہنچانے میں کس قدر آپ نے قربانیاں دی ہیں, کس قدر آپ مجاہدات کے دور سے گزرے ہیں. شروع کا دور جو مکی دور ہے وہ سارا قربانیوں پر مشتمل ہے, اور مدنی دور کے اندر کس قدر جہاد ہوئے, مقابلے ہوئے دشمنان کے ساتھ, اور اس کے اندر کس قدر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں کہ ستر صحابہ کے جنازے ایک ساتھ اٹھا کے سب کو تدفین ہو رہی ہے, جنازے پڑے جا رہے ہیں, اس میں کبار صحابہ وہ شہید کیے گئے. بڑے بڑی آزمائشوں سے گزر کر اس بھاری بھرکم ذمہ داری کو آپ نے نبھایا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ورفعنا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك, وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا, جس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی, ایسی بھاری بھرکم ذمہ داری ہم نے آپ کو دی تھی. یہ قرآن کریم کی ذمہ داری, لوح محفوظ سے اللہ کا کلام انسانوں پر اترا, انسان نے اس بوجھ کو برداشت کیا. یہ کوئی بھاری بھرکم ذمہ داری کا قبول کرنا آسان کام نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, دیکھتے کہ ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا, اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتا. لیکن اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو انسان کے اوپر اتارا اور انسان کو اس کا متحمل بنایا. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها, زمین اور آسمان پر پہاڑوں پر ہم نے امانت کو پیش کرنا چاہا, ہر ایک نے انکار کیا کہ ہمیں یہ بوجھ برداشت کرنے کا تحمل نہیں. وحملها الانسان, انسان نے اس بھاری بھرکم ذمہ داری کو قبول کیا. وحی جب آپ پر اترتی تھی, آپ کی سخت سردی کے اندر یہ حالت ہوتی کہ پیشانی سے ٹپ ٹپ پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے. اونٹ کے اوپر اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے وحی کا آغاز ہو جاتا, اونٹنی کی کمر تک جاتی تھی, لگتا تھا کہ اس کا پیٹ زمین سے ٹک جائے گا. کسی صحابی کی یا ازواج مطہرات کی گود میں آپ کا سر ہوتا, وحی کا آغاز ہو جاتا, فرماتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے بھاری بھرکم پہاڑ ہماری رات پر آ گیا ہو, اس قدر شدید بوجھ وحی کے نزول کے وقت محسوس ہوتا تھا. اس پورے بھاری بھرکم بوجھ کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا. الذی انقض ظہرک, جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھا تھا, کمر کو جھکا کے رکھا تھا, آپ کی کمر بوجھل تھی. ورفعنا لك ذکرک, آپ نے اتنی محنت کی, اب ہم آپ کو یہ انعام دیں گے کہ آپ کے نام کو چار چاند لگا کر پورے عالم کے اندر روشن کریں گے, دشمن بھی آپ کو جانیں گے پہچانیں گے, دوست بھی آپ کے عاشق, پوری کائنات کے اندر آپ کے نام کو ایسا چرچا کریں گے فرشتے آسمانوں میں اور مخلوق زمینوں میں آپ کو جانیں گی پہچانیں گی. ورفعنا لك ذکرک, آپ کے ذکر کو, آپ کے تذکرے کو, آپ کے مبارک نام کو ہم بلند بھی یہ شان عطا کریں گے, جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا بھی ذکر مبارک ہوگا. ورفعنا لك ذکرک, آگے اللہ پاک نے فرمایا, فانما مع العسر یسرا, ہر سختی کے بعد آسانی ہوا کرتی ہے, ہر تنگی کے بعد فراخی ہوا کرتی ہے. مشکلات آئیں تو ساری زندگی مشکلات میں نہیں رہنا, مشکلات کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی, تنگیاں آئیں تو فراوانیاں بھی آئیں گی, آزمائشیں آئیں تو فتوحات بھی آئیں گی. وقتی طور پر شکست کا سامنا ہوا تو فتوحات کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبے بھی عطا فرمائے. انما مع العسر یسرا, انما مع العسر یسرا, کہ جہاں تنگی آئی ہے وہاں آسانی بھی آئی, ہر سختی کے بعد اللہ پاک نے کشادگیاں بھی پیدا فرمائی. مجاہدات اور آزمائشوں کے بعد اللہ پاک نے فتوحات بھی عطا فرمائی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر مجاہدے کے دور سے گزرنا پڑا کہ کنکریوں والے سنگریزوں پر آپ گھسیٹا جاتا کہ کمر کی کھال ادھڑ کر چربی پکڑنے لگ جاتی, لیکن اللہ پاک نے اس مجاہدے کے دور سے گزار کر جو شان عطا فرمائی. سید المؤذنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, ابو بکر سیدنا و بلال سیدنا, اعتق ابو بکر سیدنا بلال. فرماتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سردار ہیں, حضرت بلال بھی ہمارے سردار ہیں, ہمارے ایک سردار نے دوسرے سردار کو آزاد کیا. تو غلامیت کی زندگی تھی, رنگ روپ کے حبشی ان نسل تھے, معاشرے کے اندر کوئی وقت نہ تھی, لیکن دین ایمان لائے تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو گئے. ظلم کی چکی میں پیس دیا گیا, لیکن احد 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 کے نعرے سے پیچھے نہ ہٹے. اللہ پاک نے اس وقتی مجاہدے سے گزار کر وہ عروج عطا فرمایا کہ آج امت کا بچہ بچہ حضرت بلال حبشی کے نام سے واقف ہے. ہر سختی کے بعد, ہر امتحان کے بعد, ہر آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. تو انما مع العسر یسرا, انما مع العسر یسرا, فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. ان ذمہ داری میں سے آپ فارغ ہوں گے تو اللہ کی طرف دھیان دیجئے, رجوع الی اللہ رکھیے, تیاری رکھیے کہ آپ کو واپس اللہ کی طرف جانا ہے. آخری سورت جو نازل ہوئی, اذا جاء نصر الله والفتح, جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی, ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا, فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ کامل مکمل ذمہ داری نبھا چکے, حجت الوداع کے موقع پر پورا ٹھاٹے مارتا ہوا آپ کی محنت کا ثمرہ سامنے ہے. ایک لاکھ سے بڑا مجمع صحابہ اکرام کا موجود ہے. پہلے سے اعلان کرا دیا گیا تھا کہ لوگوں جو بھی اسلام لائے ہو, حج کی تیاریاں کرو, اس سال حج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں جمع ہونا ہے. قبائل کے قبائل اپنے اپنے طور پر تیاریاں کر کے میدان عرفات میں حج کی تیاری کے لیے پہنچ چکے تھے. لاکھ سے زیادہ بڑا مجمع تھا. اس مجمع کے اندر آپ نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا, آخر میں اپنی ذمہ داری کے نبھانے کا اقرار کرایا, اعتراف کرایا, اور لوگوں سے پوچھا, ان کو گواہ بنایا, کیا جو اللہ کا پیغام تھا وہ میں نے کامل مکمل تم تک پہنچا دیا؟ ہل بلغتو, کیا اللہ کا پیغام میں نے کامل مکمل تم تک پہنچایا؟ کیا میں نے امانت تم تک تمہارے سپرد کر دی؟ مجمع نے جب بیک آواز کہا کہ جی ہاں, آپ نے اللہ کا پیغام کامل مکمل پہنچایا, تو آپ نے انگشت شہادت اٹھائی آسمان کی طرف اور گواہ بنایا اللہ کو, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری ساری جو بھی امانت تھی تیرے بندوں تک پہنچا دی, کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں, جو پیغام تو نے دیا تیرے بندوں تک میں نے اس کو پہنچایا. کامل مکمل ذمہ داری جب نبھا دی, اللہ پاک نے سورہ نصر نازل فرما دی کہ اب فوج در فوج, جمع غفیر مجمع کثیر, جوک در جوک, قبائل کے قبائل اسلام کے اندر آئیں گے. اب آپ کی ذمہ داری کامل مکمل ہو چکی ہے, لہذا فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے, واستغفر, استغفار کی کثرت رکھیے, انہ کان توابا, توبہ کرتے رہیے. اللہ پاک بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو آپ کو تیاری کے پہلے سے پیغامات مل رہے تھے, یہ سورج جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام جشن منانے لگے, خوش ہونے لگے کہ ماشاءاللہ اب ہماری فتوحات کا وقت آ گیا, اب تو جوک در جوک بڑے بڑے مجمع اسلام کے اندر آئیں گے. خوش ہو رہے تھے کہ الحمدللہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھ کر رو رہے تھے, کسی نے کہا کہ آپ اس خوشی کے موقع پر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ سورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا پیغام لائی ہے. بڑا آدمی جب کسی عام ترین ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کسی جگہ بھیجا جاتا ہے, جب وہ اپنی ذمہ داری کامل کر لیتا ہے تو وہ وہاں سے واپس بلا لیا جاتا ہے. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری آپ نے کامل مکمل کر دی, ادا کر دی, نبھا دی. اب جب کام نمٹ گیا, اب یہاں سے آپ کو واپسی کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب آپ تسبیح بیان کیجیے, تقدیس کیجیے, استغفار رکھیے, توبہ کرتے رہیے. اس کے بعد آپ نے معمول بھی بنایا, سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. چار چیزوں کا حکم دیا تھا, تسبیح, تحمید, استغفار, توبہ. تو آپ اسی کثرت رکھنے لگے سورت کے بعد, سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. تو غرض یہ ہے کہ آزمائشوں کے دور آتے ہیں, نشیب و فراز آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات غیور ذات ہے, وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ ذلیل و خوار نہیں چھوڑتے. آزمائش کے بعد فتوحات آتی ہیں, مجاہدوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت آتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت دعا مانگی جو خود اللہ پاک نے ہمیں سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اتنی چھوٹی سی دعائیں کہ آدھی لائن کی دعا, لیکن دنیا اور آخرت کامل مکمل اس کے اندر کامیابیاں مانگ لی گئیں. ربنا, اے ہمارے پروردگار, آتنا فی الدنیا, ہمیں دنیا کے اندر عطا فرمانا, حسنا, اچھائیاں. دنیا کی تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام بھلائیوں کا سوال ہے مختصر سے جملے کے اندر, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, اے اللہ دنیا کے اندر بھی ہم سب کو اچھائیاں عطا فرمائیے, وفی الآخرة حسنا, آخرت کی بھی تمام اچھائیاں ہمیں عطا فرمائیے, وقنا عذاب النار. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, مختصر ترین. عربی گرامر والے ہمارے طلبہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جس لفظ کے ساتھ بچاؤ کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ صرف ایک حرف ہے, قی, وقی, نا الگ ہے, واو الگ ہے, قی. اس کا مطلب ہے بچا لیجئے, پوری جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ایک حرف سے سوال ہو رہا ہے, وقنا عذاب النار, جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے. ایک حرف ہے جو جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے سوال بن رہا ہے. ایسی مختصر ترین دعا جس میں دنیا کی بھی اچھائیاں, آخرت کی بھی اچھائیاں اور جہنم سے خلاصی مانگی جا رہی ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو دنیا اور دین, دین اور دنیا, یہ دونوں ساتھ ساتھ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایک ساتھ ان کو لے کر چلنے والا یہی کامل مکمل مومن مسلمان ہے. دین اسلام نے یہی سبق دیا کہ اپنی اوقات کو مت بھولنا, اپنے مرتبہ اور مقام کو مت بھولنا, اپنی نسبت کو مت بھولنا کہ تم کن کے امتی ہو, تمہارا تعلق کس سے جڑتا ہے, تمہارا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اپنے مقام سے, اپنی نسبت سے آنکھیں بند نہ کرنا. جو شخص بھی اپنے مرتبہ اور مقام کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا, اللہ پاک نے میری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی, روحانی رشتے کے لحاظ سے ہمیں ان کا امتی بنا کر آپ کے بیٹے کا درجہ دے دیا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مؤمنین کے نزدیک اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں کہ مؤمنین اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینے والے. صحابہ اکرام نے تو عملی نمونے پیش کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. ایک روایت میں آتا ہے کہ ومالہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے دل میں اتنی محبوب نہ ہو جائے کہ اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، تمام کے تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر میں عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے. فرمایا کہ عمر، ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز نہ جانو. فوراً اپنے نفس کا مطالعہ کیا، جائزہ لیا، دل پر نظر ڈالی، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فرمایا کہ الان یا عمر تم ایمانو، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. بسا اوقات کوئی چیز انسان کے پاس موجود تو ہوتی ہے لیکن نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، تو کبھی اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، تو پہلے مرحلے میں تو کہہ بیٹھے کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں، لیکن جیسے ہی جائزہ لیا تو اپنی بھی جان سے زیادہ عزیز نکلے کہ آپ کے حکم کے اندر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ حکم دیں تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار، تو یہی تو جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہوئے کہ آپ باقی رہے، میں اپنے آپ کو آپ کے حکم پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب جائزہ لیا، یقین ہو گیا کہ جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بدر کے اندر آمنا سامنا ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے لیکن سوچا کہ ابائیں چھوڑ دو. بعد میں اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا حضرت عبد الرحمن کو. ایک دن بتانے لگے کہ ابا، بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، وار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن آپ کے ابا ہونے کا میں نے خیال کیا، تلوار نہیں چلائی. فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر بدر کے میدان میں کفر کی حالت میں تم میرے سامنے آ جاتے، کبھی میری تلوار تم پر وار کرنے سے نہ روکتی. تم نے تو پھر بھی ہاتھ روک لیا، لیکن اسلام کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ سگا بیٹا اگر کافر کی صف میں آ رہا ہے، دشمن کی صف میں اندر، اس کو تقویت بخش رہا ہے. فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے ہوتے اور میں تجھ کو دیکھ لیتا، کبھی بھی میری تلوار تجھ پر وار کرنے سے نہ روکتی. یہی وہ محبت ہے کہ بیٹے کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر نہیں، کہ بیٹے کو کفر کی صف میں دیکھ کر قتل کرنا یہ آسان ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی، یہی حفظ جان ہے. حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کیا جو کفر کی حالت میں تھے، تو ان حضرات نے تو ایسی مثالیں پیش کر دی. محیفہ اور حویفہ دو بھائی تھے، ایک یہودی کی زیر سرپرستی، زیر پرورش انہوں نے پروان چڑھا. یتیم بچے تھے، دونوں بڑے ہو گئے، یہودی نے ان کو پالا تھا، بڑے ہوئے. اللہ پاک نے حضرت محیفہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. تو ایک دن دونوں بھائی ہیں، محیفہ نے حویفہ سے کہا کہ دیکھ، ہوا یہ کہ محیفہ نے اس یہودی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا قتل کر دیا. تو حویصہ جو بھائی تھا اس نے کہا، تو نے ہمارے محسن کو، ہمارے مربی کو، جس نے ہمیں پالا پوسا پرورش کی، اسے قتل کر ڈالا؟ کہا کہ وہ تو وہ ہے، تو بھی اگر شان میں گستاخی کرے گا یاد رکھنا تجھے بھی قتل کر دوں گا. سگے بھائی ہیں لیکن دین اسلام کے اندر ابھی چونکہ یہ مومن مسلمان ہو چکے، وہ ابھی تک کافر ہے بھائی، اور یہودی یہودیت کے اوپر قائم تھا. اس یہودی کو قتل کر دینے کے بعد جب کفر والے بھائی نے مسلمان بھائی پہ اعتراض کیا کہ اپنے محسن کو تو نے مار ڈالا، فرمایا کہ ہوشیار رہنا، تو نے بھی اگر گستاخی کی نا تو بھی میری تلوار سے نہیں بچے گا. بھائی کے ہوش اڑ گئے کہ یہی بھائی جو کل تک مجھ پر جان چھڑکتا تھا، آج اسلام لے آیا تو ایسا دیوانہ ہوا ہوا ہے. اسے بھی تجسس ہوا اور خوف کیا، اسلام کو جب دیکھا تو اسلام ان کے دل میں بھی اتر گیا. اللہ پاک نے دونوں بھائیوں کو مسلمان بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ آپ کی محبت جب دل میں سما جائے، بھلے اس دور کے لوگ ہوں، بعد کے دور کے لوگ ہوں، یہ محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ انسان آپ کی ذات کو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اور اپنے بھائی سے، اور اپنے تمام مال و اسباب سے، ہر چیز سے بڑھ کر ترجیح دیا کرتا ہے. بے شمار مثالیں ہیں حضرات صحابہ اکرام کی کہ ہر طرح سے انہوں نے ہر قربانی کو دیا ہے. ایسی مبارک ہستی کے بارے میں اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ مومنوں کے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں. امہات امن کی جمع ہے, ام کہتے ہیں ماں کو, امہات مائیں. امہاتُهُمْ, آپ کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں. جب ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں تو ہوا ابو لہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے روحانی والد ہیں. اتنی اونچی نسبت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ ہم آپ کے روحانی بیٹے ہیں. تین طرح کے بیٹے ہوتے ہیں, پوت سپوت کپوت. ہمارے اکابرین میں سے ہیں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اپنے درس کے اختتام پر ایک مرتبہ طلبہ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو تین قسم کے بچے ہوا کرتے ہیں, پوت کپوت سپوت, تم ان تینوں کے اندر کون سے بنو گے؟ تو نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا کہ ماں باپ کے لیے ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو پوت ہوتی ہے, ایک وہ ہوتی ہے جو کپوت ہوتی ہے, تیسری وہ ہوتی ہے جو سپوت ہوتی ہے. فرمایا کہ پوت, یہ پرانی اردو کے الفاظ ہیں, تو پوت یہ وہ بچہ کہلاتا ہے, وہ اولاد کہلاتی ہے کہ جو ماں باپ کی پرورش میں پلی بڑی اور ماں باپ کے لیے نہ نیک نامی کا سامان بنی نہ بدنامی کا سامان بنی, بس یہ بیچو بیچ پل پل کے بڑی ہو گئی, نہ ماں باپ کو کوئی نقصان پہنچایا نہ ہی کوئی فائدہ پہنچایا, یہ تو ہے پوت. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے کپوت, کپوت یہ وہ اولاد ہے کہ جو ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ بن جائے, جیتے جی ان کے لیے ایسا داغدار عیب بن جائے کہ ماں باپ کوستے ہوں کہ کاش کہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا. تو وہ ہے کپوت کہ جو ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہے. اور فرمایا کہ تیسرا ہوتا ہے سپوت, یہ وہ بچہ ہے کہ جو ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنتا ہے, ایسا نام روشن کرتا ہے کہ اپنا بھی اور اپنے ماں باپ کے بھی سر فخر سے بلند کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ تم بھی, اپنے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم بھی ملت اسلامیہ کے روحانی اولاد ہو. اس معاشرے کے لوگ اپنے وافر مقدار کارہائے خیر کے ذریعے سے تمہارے تعاون کرتے ہیں, ادارے چلتے ہیں, نیک نیتی سے تعاون کرنے والے حضرات اپنے رزق حلال سے حصے نکال نکال کے تمہارے تعاون کر کے تمہیں اس قابل بناتے ہیں کہ تم پڑھ لکھ کے فارغ ہو جاتے ہو. فرمایا کہ خدا را تم ان اپنے محسنین کے لیے نہ تو پوت بننا نہ کپوت بننا بلکہ سپوت بن کے دکھانا ہے کہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں اپنے حلال مال سے تمہارے لیے تعاون کیے ہیں, کیسی کیسی قربانی دینے والے حضرات ہوا کرتے ہیں کہ جن کے تعاون سے یہ پورے پورے دینی ادارے چلتے ہیں. تو فرمایا کہ تم ان کے لیے سپوت بن کر دکھانا کہ ان کو جیتے جی خوشی ہو کہ ہماری محنت کا جو پھل آیا تو وہ اچھا آیا, گلا سڑا خراب اور بیکار بدبودار نہیں آیا, کارآمد پھل آیا. تو ہم اور آپ بھی امت کے افراد ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں, تو ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہونے کے ناطے نہ تو پوت بنے نہ کپوت بنے بلکہ سپوت بننے کا مظاہرہ کریں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے لگا کر اپنی زندگی میں ایسے اپنا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا ہو, آنکھیں ٹھنڈی ہوں, کیونکہ آپ کی تو محنت کا اصل فائدہ ہی تب ہے جب آپ کی لازمی تعلیمات کو اپنایا جائے. صرف محبت کا اظہار کر دیا جائے, زبانی جمع خرچ کر دی جائے تو اس سے آپ کا دل خوش نہ ہوگا, عملی کردار کے ذریعے سے ایسی مثالیں پیش کی جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا ہو. احادیث مبارکہ میں یہ مضامین آتے ہیں کہ جب انسان کے بڑے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ ہر ہفتے اگر ماں باپ انتقال کر گئے تو ان کی آل اولاد کے کرتوت یا ان کے کارنامے ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں کہ تمہاری اولاد نیک نامی کا ذریعہ بن رہی ہے یا بدنامی کا ذریعہ بن رہی ہے, وہ دنیا کے اندر کس طرح جی رہے ہیں, اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ. اگر وہ اچھائی کے ساتھ جیتے ہیں, اچھے کارنامے بڑوں تک پہنچتے ہیں آخرت میں, تو وہ خوش ہوتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں اور اللہ میں سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس میں اور ترقیاں دے. اور اگر برائی کے ساتھ ان کے وہاں تذکرے پہنچتے ہیں کہ آپ کی اولاد اس طرح کرتی ہے, تو وہ بڑے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں, اداس ہوتے ہیں, مغموم ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد نے تو ہمارے لیے اچھائی کے بجائے برائی کے کام کر دیے, دل وہاں بھی ان کے رنجیدہ ہوتے ہیں. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال بھی مجھے دکھائے جاتے ہیں, ہفتہ وار باقاعدہ امت کے اعمال بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ آپ کی امت کس طرح چل رہی ہے. تو اگر امت اچھے کاموں میں لگی ہوئی ہو, اور امت من حیث الامت افراد سے بنتی ہے, فرد اچھا ہوگا تو مجموعہ اچھا ہوگا, تو من حیث الفرد ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے انداز سے زندگی گزارے کہ کل کو اگر ہماری زندگی کا ایک نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جائے تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو, آنکھیں ٹھنڈی ہوں, دل باغ باغ ہو کہ امتی زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی میری بات کو ماننے والے ہیں, میری تابے داری کرنے والے ہیں. اور اگر دنیا کی زندگی میں مست و مگن ہو گئے اور دنیا کو دین پر غالب کر لیا, خوشی آئے تو اس میں اللہ کو بھول گئے, غمی آئے تو اس میں اللہ کو بھول گئے, نجی زندگی کچھ اور ہو, اجتماعی زندگی کچھ اور ہو, مسجد کی زندگی کچھ اور ہو, بازار کی زندگی کچھ اور ہو, تو یہ منافقانہ زندگی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں, اللہ کے حبیب کو بھی پسند نہیں. اللہ پاک کو تو خراب مال پسند ہے, جیسے ظاہر ہو ویسا باطن, تنہائی کے اندر بھی متقی پرہیزگار ہو تو مجمع کے اندر بھی متقی پرہیزگار ہو. نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک دیانتداری, امانتداری, وفاشعاری, اللہ پاک کی محبت, اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اوپر چھایا ہوا ہو. خوشی آئے تو اللہ اس کو یاد رہے, غمی آئے تو اللہ اس کو یاد رہے. جہاں کہیں خوشی کے اندر انسان آپ سے باہر ہو جائے, اللہ ہی کو بھول جائے, جشن منانے کے اندر نیا سال شروع ہوتا ہے, کتنی ہی بہودگیاں ہوتی ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں, کس کی جماعت کو تقویت دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملوں میں پورے مضمون کو بتا دیا. فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. آخرت میں میدان محشر میں صفے لگی ہوں گی, دوستوں کی بھی دشمنوں کی بھی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اعلان ہوگا ممتاز الیوم ایھا المجرمون, مجرموں آج الگ ہو جاؤ, مجرم خود بخود چھٹ کر نکلتے چلے آئیں گے, کوئی فرعون کے ساتھ, کوئی حامان کے ساتھ, کوئی قارون کے ساتھ, کوئی شداد کے ساتھ, بڑے بڑے اللہ کے دشمنوں کی صف میں جا کر کھنچتے چلے جائیں گے. کہیں گے یا اللہ ہم تو مومن تھے, مسلمان تھے, ایمان والے تھے, یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں مومنوں کی صف سے نکال کر کھینچ کے زبردستی وہاں پہنچا دیا گیا, بتایا جائے گا تمہارے کرتوت ان لوگوں جیسے تھے. جتنے متکبر ہوں گے فرعون کے ساتھ, جتنے مال پر گھمنڈ کرنے والے قارون کے ساتھ, ظلم و ستم کرنے والے اس کے ساتھ, تشدد کرنے والے اس کے ساتھ, آوارہ گردی کرنے والے, جو جس انداز کی زندگی بسر کرتا ہوگا, من تشبہ بقوم فہو منہم, خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم, جو جس قوم کی جماعت میں کثرت کا ذریعہ بنے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. جس نے جس قوم کی کثرت کے اندر اپنے فرد کے ذریعے سے اضافہ کیا, تو فرمایا کہ اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. کتنے خطرناک وعیدے ہیں کہ انسان خوشی میں اللہ کو بھول جائے, جشن منانے کے اندر حدود پار کر جائے, اور تقدس پامال کر جائے, رشتے توڑ بیٹھے, اور اس کے اندر انسانیت کی وہ حدود پار کر جائے کہ لگے بھی نہیں کہ یہ مومن مسلمان ہے. کتنے ہی ایسی آوارہ گردی کے معاملات آتے ہیں کہ نشے کیے جاتے ہیں, شرابیں پی جاتی ہیں, اور آوارہ گردیاں کی جاتی ہیں, ناچ گانے کیے جاتے ہیں, یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اہل ایمان ہے کہ غیر اہل ایمان. دنیا تو یہ دار العمل ہے, یہاں تو ہاتھ کے ہاتھ جزا سزا نہیں آتی, یہ تو امتحانی حال ہے. پرچہ اچھا لکھنے والا بھی اس میں موجود رہتا ہے, پرچہ خراب لکھنے والا بھی اس میں موجود رہتا ہے. امتحانی سب کے اندر سارے طلبہ لائن سے بیٹھے ہوتے ہیں, ناکام ہونے والا بھی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پوزیشن لینے والا بھی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ دنیا تو امتحانی حال ہے, دوست بھی یہاں جی رہے ہیں, دشمن بھی یہاں جی رہے ہیں, لیکن جب نتیجے کا وقت آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ تم کس کے وفادار تھے, کس کے وفاشہار تھے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات کسی مومن مسلمان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے, اسلامی سنگ کیا ہے, تو بساوقات ایک اہل ایمان اس کو اسلامی تاریخ کا یہ علم نہیں ہوتا کہ آج تاریخ کیا ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے، اور اسلامی سن کون سا چل رہا ہے. اپنی تاریخ سے تو اتنے دور اور اغیار سے اتنے قریب کہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انہی کے طور طریقے، انہی کے انداز، انہی کے تہوار، انہی کے جوش و خروش اور اسی کا انداز کو ترویج دینا یہ امتحان ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اپنے محبوب سے قریب ہو رہا ہے یا محبوب سے دور ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت کے یہ کرتوت پہنچتے ہوں گے تو آپ کا دل خوش ہوتا ہوگا یا رنجیدہ. ایران سے جو ایک شخص چلے تھے ہندوستان، ایک شاعر کا کلام سن کر کہ بڑا ہی عاشقانہ کلام ہے فارسی کے اندر، وہ کلام سنا اور پڑھا تو چلے ان کی ملاقات کے شوق میں. ہوتے 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 ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ہندوستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر کے اندر جہاں کوئی جگہ تھی اس وقت وہ حجامت بنوا رہے تھے اپنی داڑھی کی، شیو بنایا کرتے تھے. اس وقت دیکھا تو اس طرح چل رہا تھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، سلام کلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فارسی کے اندر ان کا پورا کلام ہے تو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، صرف اپنا گال تو چھین رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑی چھین رہا ہوں. اس پر جو انہوں نے جملہ کہا، کہا کہ بلے دل رسول اللہ کی تراشی. انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی کا دل نہیں چھین رہا، فرمایا کہ ایسی بات نہیں بلکہ دل رسول اللہ کی تراشی. اس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھین رہے ہیں. آپ کی سنت کو ذبح کرنا، اس کو آپ معمولی کام سمجھیں اور اپنا ذاتی پہل سمجھیں تو یہ بہت بڑی بھول ہے. آدھا شیو بن چکا تھا، آدھا باقی تھا. ان کا جو جملہ تھا وہ دل پر لگ گیا کہ واقعی یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزانہ میں خود اپنے ہاتھوں اس کو قتل کرتا ہوں. وہیں پر ہاتھ روک لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ اس کے بعد اس طرح نہیں چلے گا. تو بسا اوقات انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی فیل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ میرا اپنا ذاتی فیل ہے، دل چاہے گا تو کر لوں گا، دل چاہے گا تو نہیں کروں گا. لیکن ہم روحانی اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. باپ اپنے بیٹے کو اپنا مطیع اور فرما بردار دیکھتا ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں. صحابہ اکرام نے ایسے ہی تو زندگیاں گزاری کہ ایسے کام کیے، ایسی خدمتیں کی کہ بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوا اور فرمایا کہ کہو کیا دعا کرانی ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوئے، کئی ایک واقعہ صحابہ کا ایسے ہیں کہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہم اور آپ بھی اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں بسا اوقات ہمارا کوئی بچہ، کوئی بچی، گھر والی یا کوئی بھی ہمارا کوئی شاگرد، کوئی تعلق والا، کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی قریب ہماری خدمت میں لگا ہوا ہو، دل اتنا خوش ہوتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، دل میں پیار آتا ہے. بسا اوقات کوئی چھوٹا بچہ کام کر رہا ہو، باپ اپنی ملازمت سے آیا ہو، بچہ بھاگا بھاگا اپنے ہاتھوں سے پانی لا کے باپ کو پلایا، کتنا پیار آتا ہے کہ بچے کے دل میں کتنی خدمت کا جذبہ ہے، انسان سینے سے چمٹا لیتا ہے. تو ایک باپ اپنے نسبی اولاد کی اطاعت اور فرما برداری دیکھ کر خوشی سے اس کو چمٹاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے روحانی والد ہیں. ہم جب آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں گے اور دنیا کو دین کے تابع اور دین اور دنیا کو اسی انداز سے لے کر چلنے والے بنیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو دنیا بھی عزت، دنیا کی بھی اچھائی، دنیا کی بھی خوبیاں ملیں گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، دوزخ کے عذاب سے بھی نجات ملے گی. اور پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ٹھنڈی ہوں گی، دل جو خوش ہوگا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بھی مزداق بن جائیں گے، مورت بن جائیں گے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ عاشق صادق تھے، رات کو اپنا بستر بوریا قربان کر کے حضور کے در دولت پر دروازے بنا کر اپنا بستر لگا لیا کرتے اور تھوڑی سی اونگ لیا کرتے تھے اور کان لگا کے رکھتے تھے، جیسی چوکٹ ہلتی دروازے میں کھڑکھڑاہٹ ہوتی فوراً بیدار ہوتے، فوراً آپ کے لیے وضو کا پانی، مسواک، مصلی، نماز کی تیاری، تہجد کے مصلے میں آپ کے لیے پوری تیاری کیا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبی، یہ ادا بڑی پسند آئی، فرمایا کہ ربیعہ کہو کیا دعا کرانی ہے، مانگو جو مانگنا ہے دعا کروں گا اللہ سے تمہارے لیے. تو موقع بڑا اچھا ہاتھ لگا تھا، چاہتے تو کوئی بادشاہ ہاتھ مانگ لیتے، حکمرانی مانگ لیتے، اچھا مال و اسباب مانگ لیتے، خوبصورت بیوی مانگ لیتے، بڑا مکان مانگ لیتے، کثیر چیزیں مانگ سکتے تھے. لیکن لمحے بھر کا فیصلہ کرنے کا معاملہ تھا کہ ابھی اتنا بڑا چانس ملا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. مبارک زبان، مبارک لمحات، مبارک اوقات، مبارک ہستی خود پوچھ رہی ہے کہ ربیہ بولو کیا دعا کرانی ہے. فوراً تربیت یافتہ تھے، صحبت یافتہ تھے، فیصلہ اچھا کیا، دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دی. کہا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں تو اللہ پاک نے آپ کی رفاقت دے دی، آپ کا ساتھ دے دیا، جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے. چاہتے تو دنیا کی مالداری مانگ سکتے تھے، مل جاتی، وقت کے بادشاہ بن جاتے حضور کی دعا کی بدولت، لیکن سمجھتے تھے کہ دنیا وقتی ہے، گزر جائے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن سوال کیا تو اتنا اعلیٰ دائمی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں بھی آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے، فاعینی علی نفسک بکثرت السجود، تم میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت کے ذریعے، تم عبادت کی کثرت رکھنا، انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر جنت میں بھی تمہیں اپنے ساتھ کر لیں گے. اندازہ لگائیے کہ بسا اوقات دل جب خوش ہوتا ہے تو دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے وہ انسان کا بیڑا پار کرنے کے لیے کتنی کارآمد ہو جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، حضرت انس بچے تھے، دے گئے خدمت کے لیے کہ یا رسول اللہ یہی بچہ ہے، قبول فرمائیے، اسے خدمت لے لیجیے اور اس بچے کے لیے دعا بھی کر دیجیے خیر و برکت کی. آپ نے دعا دی خیر و برکت کی، عمر درازی کی، مال فرمانے کی. اس قدر اللہ پاک نے مالا مال فرمایا کہ عمر بھی دراز ملی، بچے بھی اتنے وافر مقدار میں، وہ 100 سے زیادہ اللہ پاک نے اپنا کنبہ اور خاندان دکھایا اور اپنی اولاد کے اندر اتنی عمر درازی دی کہ اپنی اولاد کے اندر سے کتنے افراد کے جنازے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائے. وہ لوگ تو اپنی طبعی موت مرتے تھے، لیکن آپ کو اللہ پاک نے عمر درازی دی کہ آپ خود ان کے جنازے پڑھایا کرتے تھے. مال کی بھی فراوانی، اولاد کی بھی کثرت، عمر کی بھی درازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت ملی. تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کی شکل میں. اگر ہم آپ کی قدر کریں گے اور آپ کی سنتوں کو اپنے وجود سے لے کر اپنے پورے ماحول کے اندر زندہ کرنے کے لیے چوکنا ہوں گے اور مگن رہے اس بات کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنتیں ہیں تاکہ ان کو میں اپنا لوں، تو انہی سنتوں کو اپنانے کے ذریعے سے محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے، اور محبت کے اندر جو سچا بن جائے گا اللہ پاک اس کا دنیا بھی، اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی ایسی عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر بھی عزت اور وقار اسی کو نصیب ہوگا، آخرت کے اندر بھی اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ساتھ عطا فرما دیں گے. صحابی جن کو خیال آیا تھا کہ ابھی تو جب دل چاہتا ہے گھر سے نکلو حضور کا دیدار کر لو، آئے بھاگے دوڑے، کہا یا رسول اللہ گھر میں تو خیال آیا، بھاگے دوڑا چلا آیا، لیکن آج ایک خیال نے ستایا کہ قیامت کے دن جب آپ بلند و بالا علاقے میں ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، وہاں کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فوراً آیت اتار دی، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے انعام یافتہ بندوں ہی کے ساتھ ہوں گے، وہاں بھی محروم نہیں رہیں گے. جب اللہ پاک نے یہاں ساتھ دیا ہے، یہاں جب تم وفاداری کا ثبوت دے رہے ہو، تو جو یہاں جس کا ہوگا آخرت میں اسی کا ہوگا. تو فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بندے ہیں، آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو انہی لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ کے محبوب انعام یافتہ طبقہ ہے. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ پاک اپنے انعام یافتہ طبقے کے ساتھ ان کو بھی داخل و شامل فرما دیں گے. وحسن اولئک رفیقا، بڑا ہی پیارا ساتھ ہے. تو آج تو آسان ہے، ساتھ اپنانے کی سہولت موجود ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے انسان جڑ جائے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کر کے، علماء صلحاء نیک لوگوں کی رہنمائی میں چلتے ہوئے انسان اپنے آپ کو سیدھی صاف ستھری پاکیزہ زندگی میں ڈھال لے، اور پھر دین کو غالب رکھے، دنیا کو اس کے تابع بنائے، تو یہ دین اور دنیا کا جو ملاپ ہے، یہی چیز پوری زندگی انسان کی دین ہی دین بن جاتی ہے. اس کا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ہر ہر چیز، ہر ہر عمل اللہ پاک نے عبادت قرار دے دیا. حتیٰ کہ میاں بیوی کا ملاپ جو بظاہر خواہشات نفسانی نظر آتی ہے، فرمایا کہ اس پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو خواہشات کی تکمیل ہے، اس پر اجر و ثواب کا کیا سوال؟ فرمایا کہ اگر اسی خواہش کی تکمیل وہ حرام جگہ پر کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس نے اس حرام کو چھوڑ کر حلال جگہ پر اپنی خواہش کی تکمیل کی ہے، تو اللہ پاک اس پر بھی اس کو نوازیں گے. تو پھر ساری ہی دنیا کی زندگی دین ہی دین بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم سب کو سنبھل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی تو بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے, ماہوں سال گزرتے ہیں, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں, زندگی کے دن ختم, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, سال ختم ہو گیا, نیا سال شروع ہو گیا, یہی سال ہوتے ہوتے گزرتے گزرتے کوئی سا سال ایسا آئے گا جس میں ہماری زندگی بھی گزر جائے گی. آنے والا سال نہ جانے کتنے لوگوں کی موت کا پیغام لایا ہے, کتنے لوگوں کی خوشی کا پیغام لایا ہے. کہیں پیدائش ہوگی, کہیں وفات ہوگی. ابھی دو چار دن پہلے ہی جو ایک نعت خان صاحب انتقال فرما گئے, نعت پڑھتے ہوئے عین تسلیم کے وقت ان کے گھر میں زچگی ہوئی, بچے کی پیدائش ہوئی. والد کا انتقال ہوا, نعت پڑھنے کے دوران نعت شروع ہی کی, آغاز کرتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی بات شروع کی, درود شریف پڑھا اور کلام شروع ہی کیا تھا, کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے, اچانک گرے اور انتقال کر گئے. اللہ پاک مغفرت فرمائے. اور ان کی بہن کا پہلے انتقال ہوا, بہن کے جنازے میں ان کے ایک اور بھائی تھے, وہ جنازے کے دوران ہارٹ فیل کر کے انتقال ہو گیا. تینوں بہن بھائی اللہ کو پیارے ہوئے اور عین تدفین کے وقت بچے کی پیدائش ہو رہی ہے. ایک ہی گھر ہے, باپ کا جنازہ زمین کے سپرد کیا جا رہا ہے اور بیٹے کی پیدائش ہو رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دنیا کھیل تماشا ہے, یہ سارے کے ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. آنکھ بند ہوتے ہی تنہ تنہا انسان کفن کے اندر لپیٹ کر اپنے اعمال کے ساتھ آخرت کے اندر جائے گا. نیک اعمال ساتھ میں ہوں گے, وارے کے نیارے ہوں گے, پرسکون زندگی ہوگی. خدا نہ خاص اللہ وہ لائف لے گیا, کھیل تماشے لے گیا, اللہ کی نافرمانیاں لے گیا, وہاں جو وبال اپنے ساتھ لے کر جائے گا, وہاں نجات دلانے کے لیے دنیا والا کوئی ساتھ نہیں آئے گا. جن کو خوش کرنے کے لیے انسان ناچتا ہے, گاتا ہے, جشن مناتا ہے اور کیا کچھ نافرمانیاں نہیں کرتا, یہ سارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. چمک دمک گہما گہمیاں یوں ہی رہیں گی, لیکن انسان جانے والے خاموشی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متبع سنت بنائے. انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر. 16 جنوری کو ہمارے عمرے کے قافلے کی روانگی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 40 سے زیادہ افراد ہیں الحمدللہ, جو اپنے احباب کا گروپ تیار ہوا ہے. تو وہ 16 جنوری انشاءاللہ ہفتے کا دن پڑے گا, تو اس سے پہلے بیچ میں ایک اتوار آئے گی. اگلی اتوار انشاءاللہ زندگی بخیر حرمین شریفین سے ہی متعلق مضمون بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے, اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا وغیرہ بھی ہوگی. اور حضرت اقدس حضرت والد ماجد کا جو انداز تھا کہ بسا اوقات نعت وغیرہ بھی پڑھواتے تھے تو اس سے ایمان تازے ہو جاتے ہیں, محبتیں جاگتی ہیں, یہی محبت آخرت میں نجات کا سامان بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب, انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی. تو یہ نعت وغیرہ اور اچھے کلام اچھی باتیں سننے سے انسان کی محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تازہ ہوتی ہیں. تو محبت جتنی تازہ ہوگی اتنا ایمان میں ترقی ہوگی. تو اس لحاظ سے انشاءاللہ العزیز آنے والی اتوار میں وہیں سے متعلق مضمون بھی ہوگا انشاءاللہ, اور کوئی نعت وغیرہ بھی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ دعا کبھی دعا کے اوپر نشست کا اختتام ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے. یہ ایسے بقائے نور ہیں کہ وہاں پر پہنچ کر ایمان کی تازگی ہوتی ہے, اور اللہ پاک انسان کو بالکل صاف شفاف بنا کر, پاکیزہ بنا کر واپس اس کو لوٹاتے ہیں. یہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے پاک کو صاف کرنے کی ایسی مشینیں رکھی ہیں. فرمایا کہ مدینہ منورہ یہ ایسی بھٹی ہے جو منافق کو نکال کر باہر کر دیتی ہے, مومن کو کھڑا کر دیتی ہے. حجر اسود یہ مومن کے دل کو صاف شفاف کر دیتا ہے, منافق کے کھوٹ کو نکال کر باہر کر دیتا ہے. اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو زندگی میں بار بار ایسی سعادت کے موقع عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے کہا سنا ہے یا اللہ اس کا قبول و منظور فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے, نیک صالح بنا دیجیے, نیک صحبتیں عطا فرمائیے, ہمارا ظاہر اور باطن سنوار دیجیے, ہماری صورت اور ہماری سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا دیجیے. یا اللہ یہ زندگی کے لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں, یہ ماہ و سال دیکھتے ہی دیکھتے گزرتے ہیں. آج یہ نیا سال شروع ہوا, دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو کر ماضی کا حصہ بن جائے گا. یا اللہ ایک دن ہم بھی اسی طرح فنا ہو جائیں گے. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے لمحات کی قدر و قیمت پہچان کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ دینداری عطا فرمائیے, دنیا داری سے بچائیے, ہمارے دنیا کے بھی سارے کام دین ہی دین بنا دیجیے, متبع سنت بنا دیجیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے, سچا تعلق نصیب فرمائیے. یا اللہ جو آپ نے نسبت عطا فرمائی, روحانی اولاد کا رشتہ عطا فرمایا, اس کی لاج رکھنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. یا اللہ تنویر میاں کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو صحت کلی عطا فرمائیے, ان کے والدہ ماجد کی اور ہمارے والدین ماجدین کی, سسر محترم کی اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے ایک کرم فرما ہے محترم جناب سلمان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ محترمہ شہناز صاحبہ, ان کی بھی جمیع مقاصد میں کامیابیاں فرمائیے. یا اللہ سلامتی عطا فرمائیے, کسی کا محتاج نہیں بنائیے. تمام کے تمام جسمانی امراض سے ان کو صحت کلی عطا فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے, تمام کے تمام بے روزگاروں کو حلال اور بزرگ روزیاں عطا فرمائیے, تندرستوں کو فراخی عطا فرمائیے, کشادگیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو کمال عطا فرمائیے, زوال سے بچائیے, ترقی ہمارا مقدر بنائیے, دنیا اور دین دونوں ہماری اچھی بنا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.